أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون صدق الله العظيم. سورة زخرف کا دوسرا رکوع پڑھا گیا ہے، یہاں تک ہوا تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان مشرکین نے یہ کہا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پائے جس پر ہم ہیں. اس لیے ہم اسی طریقے پر رہیں گے، اور یہ جواب ہر زمانے میں پیغمبروں کو ان کی امتوں نے دیا ہے. انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے آبا و اجداد کو اسی طریق پر پایا ہے، لہذا ہم ان کی اقتداء کر رہے ہیں، ہم ان کو صحیح سمجھتے ہیں. وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے بڑے غلطی تھوڑی کرتے تھے، وہ صحیح تھے، لہذا ان کے ہی طریقے پر ہم رہیں گے. ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک جواب اس سے پہلے ان سے دیا تھا، اب یہ ایک دوسرے جواب کی صورت بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. جب کوئی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو جب ایسا ہوا تھا بول کے بیان کرتے ہیں. تو عربی گرامر کے اعتبار سے مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے اذکر محذوف ہوتا ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب ایسا ہوا تھا، یاد رکھو اس واقعے کو جب ایسا ہوا تھا. اور جس میں یاد رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے، اس میں گویا کوئی خاص پہلو ہدایت کا، نصیحت کا موجود ہوتا ہے اس واقعے میں. وہ بات یاد رکھنے کی ہے، چونکہ اس میں یہ واقعہ، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے، یہ سبق ہے آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے ابا سے کہا تھا، وقومہ اور اپنی قوم سے بھی کہا تھا، اننی براء مما تعبدون، کہ میں بے تعلق ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو تمہارے معبود ہیں ان سے میں بری ہوں، بے تعلق ہوں. الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی تو میں عبادت کرتا ہوں. چونکہ اس ذات کا نام بھی مشرکین لیتے تھے، اس لیے اس کا استثناء کر رہے ہیں، ایکسپشن دے رہے ہیں کہ جو فاطر ہے، جو پیدا کرنے والی ہے، اس سے تو میں بری نہیں ہوں، اس کا تو میں محتاج ہوں، اس کا تو میں عابد ہوں. بخیر اس کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بے تعلق ہوں. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، بے شک وہ میری ہدایت فرمانے والا ہے، جنہوں دنیا میں، دنیاوی عمر میں، اخروی عمر میں انہی کی طرف سے مجھے ہدایت ملتی ہے. اس کا پچھلی بات سے کیا جوڑ ہے، یہ کیوں یاد رکھنے کے قابل ہے؟ مفسرین نے اس کے دو مطلب بتائے. ایک مطلب تو یہ بتایا کہ تم یہ کہہ رہے نا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ پر ہیں، تو یہ تمہارے آبا و اجداد کا بھی باوا ہے ابراہیم، یہ نے جو بولا وہ سن، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو سنو. جب باوا دادا کی سننا ہے تو باوا میں جو دجدے امجد تمہارا سب سے بڑے ہیں ان کی سنو بس، چونکہ سارے کے سارے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. درمیان میں بہت سے وہ ہیں، ان کے نسلیں بہت ہوئی ہیں، بتون بولتے اس کو، فرو بولتے ہیں. بقیہ یہ ہے کہ تمہارے جد امجد تو ابراہیم ہیں، ابراہیم کے نام سے بیت اللہ ہے، ابراہیم کے نام سے تمہاری عزت ہے، ابراہیم کے نام پہ تم فخر کرتے ہو، ابراہیم کو اپنے سب سے بڑا مانتے ہو. تو ابراہیم نے تو تمہارے معبودوں سے بے تعلق ظاہر کی، جب تم کو آبا و اجداد کے طریق پر چلنا ہے تو یہ تو بہترین طریقہ، چلو آ جاؤ پھر اسلام قبول کر لو. ایک استدلال کا طریقہ یہ بتایا. دوسرے استدلال کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا اور لوگوں نے ان سے یہ جواب دیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بے تعلقی ظاہر کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کی بنیاد پر بات مانی جاتی ہے، صرف تقلید کی بنیاد پر بات نہیں مانی جاتی عقائد کے اندر. ہاں، تقلید اس کی جاتی ہے جس کا صاحب علم ہونا، صاحب عمل ہونا معتمد علیہ ہو، اندھی تقلید جو ہے وہ نہیں کی جاتی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بے تعلق ہونے کو ظاہر فرما دیا تھا، کس کے؟ ان معبودوں سے، اپنے ابا کے سامنے بھی اور اپنی قوم کے سامنے بھی. تو یہ بھی تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ میں سے ہی ہے کہ جب دلیل حق تمہارے سامنے آ جائے تو تم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کا انکار کر دو، جیسے ابراہیم نے کیا تھا. ایک اس ادراک کا طریقہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وجہ سے بھی اس پہ روشنی پڑتی ہے کہ ابراہیم نے کیا کیا تھا، وہ آبا و اجداد کے طریق پر رہے تھے یا بے تعلقی ظاہر کر دی تھی؟ انہوں نے بے تعلقی ظاہر کر دی، تو تمہارے آبا و اجداد کا طریق تو یہ ہے. اور اس مضمون کے اندر پھر یہ مضمون ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا تھا، چونکہ آبا ان کے جو پہلے والے لوگ تھے وہ شرک کے اندر مبتلا تھے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کا ثبوت نہیں تھا کہ، اور کوئی جواز نہیں تھا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا. تو یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ بات تو ماننی ہوتی ہے بڑوں کی، مگر وہ جب ہی تک جب تک وہ بڑے حق پر بھی ہوں، اگر بڑے حق پر نہیں ہے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جاتی. تو بات ماننے کی چیز اصل میں حق ہے، حق اور نہ حق ہے، حق قبول کرنے کی چیز ہے اور نہ حق قبول نہیں کرنے کی چیز ہے. اگر آپ نے اپنے آبا و اجداد بھی حق کو قبول کیے ہوئے تھے تب تو نور علی نور ہے، حق بھی ہے، آبا و اجداد کا تاریخ بھی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تاریخ بھی ہے، حق بھی ہے. اور اگر یہ ہے کہ آبا و اجداد غلط طریقے پر ہوں اور حق دوسری طرف ہو، تو پھر آبا و اجداد کو بنیاد بنا کر ان کی بات نہیں ماننا ہے، بلکہ حق کو قبول کر لینا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا کہ یہ واقعہ یاد کرنے کا ہے. تو مشرکین مکہ کے لیے تو خیر ہے یہ بات, ہم سب کے لیے بھی یہ بات ہے. ہم سب کے لیے کیا بات ہے؟ کہ جو اللہ کے ماسوا کی عبادت کرنے والے ہیں, ماسوا اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں, ماسوا اللہ کے ساتھ عقیدے کا معاملہ رکھنے والے ہیں, ان سے بے تعلقی کا اظہار. اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے مفسرین نے کہ جب آدمی اہل باطل کے بیچ میں ہو یا آدمی اہل باطل کے خاندان میں ہو, پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو راہ حق دکھائی اور اس نے توبہ کر لی, تو صرف توبہ کرنا اس کا کافی نہیں ہوتا, بلکہ ان خاندان والوں سے اظہار برات اور بے تعلقی ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے توبہ کو مکمل ہونے کے لیے. شرائط توبہ میں سے یہ ہے کہ جس باطل فرقے میں آدمی پیدا ہوا یا جس باطل فرقے سے اس کا تعلق تھا, جب اس کے سامنے حق آیا تو اس نے حق کو قبول کر لیا, تو حق کو قبول کرنے کی انجان بیٹھنا نہیں ہے, وہ کافی نہیں ہوتا اس وقت, بلکہ اس حق کو قبول کر کے ان اہل باطل سے اپنی بیزاری کا برات کا اظہار کرنا ہوتا ہے. کیونکہ انہوں نے براؤم, انہوں نے کہا, یہ نہیں کہا کہ میں تو ایک دوسرے راستے پر ہوں, یہ نہیں کہا میں بے تعلق ہوں تم سے. برات ظاہر کرنا جس کو کہتے ہیں, اپنی بے تعلقی کو ظاہر کرنا. اسی وجہ سے علماء نے یہ فرمایا کہ جب کبھی مسئلے عام طور پر آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی غلط فرقے سے تعلق رکھتا ہو, پھر اس نے پھر سمجھا دیا گیا اس کو, اس کے بھی سمجھ میں آ گئی بات, اس نے توبہ کر لی, اس کو اعلان کر دینا چاہیے کہ بھائی میں نے فلاں فکر کو اختیار کر لیا ہے, اور پھر اپنے ان خاندان والوں کے ساتھ میں اپنی بے تعلقی کا اظہار کر دینا. بہت سے لوگ اپنے یہاں ایسے ہیں جو توبہ کیے ہوئے ہیں, انہوں نے توبہ کر لی, چونکہ یہاں آنے کے بعد تو ماحول بالکل ٹوٹلی الگ تھا, اپنے اپنے ملکوں میں جب تھے تو وہاں اپنے اپنے سرکل میں ہی ہوتے تھے, دوسرے سے ملنا جلنا نہیں تھا, یہاں تو الگ ہو گیا معاملہ. بہت سے لوگوں نے توبہ کر لی, مگر وہ توبہ کر کے اپنی جگہ پہ خاموش ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ بس ہے شاید. علماء کہتے ہیں نہیں, یہ بس نہیں ہے جب تک آپ ادھر سے بیزاری ظاہر نہ کریں, بے تعلقی ظاہر نہ کریں, بھلے سے بیوی کیوں نہ ہو, بیوی کے لیے شوہر ہی کیوں نہ ہو, ماں باپ کے لیے اولاد ہی کیوں نہ ہو, اولاد کے لیے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, بتائے کہ یہ میرا مسلک نہیں, میں الگ ہو چکا ہوں اس سے, بتا دیا ہوں. اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ, البتہ وہ ذات جس نے مجھے پیدا فرما کیے اس کا تو میں عابد ہوں, اس کا عبادت کرنے والا ہوں, اس سے بے تعلق نہیں ہوں, وہ مجھے ہدایت دے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ابراہیم نے اس کو ایک اپنے بعد والوں میں ایک باقی رہنے والی بات بنا دیا تاکہ لوگ اللہ کی طرف واپس آتے رہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ ایسا کیا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد والوں کے لیے بھی یہی سنت جاری کر کے گئے, وہ اپنی اولاد کے لیے بھی, کہ تم ہمیشہ لا الہ الا اللہ پر رہنا اور غیر اللہ سے اپنے کو الگ کرنا. کیونکہ دوسری جگہوں پر آیتوں میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کر کے بتا دیا تھا کہ یہ جو دین ہے اسی پر رہنا, اس سے الگ نہیں ہونا. پھر اسحاق علیہ السلام نے ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے ایسے ہی کیا, پھر یعقوب علیہ السلام نے جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے ایسے ہی کیا. وجعلھا کلمۃً باقیۃً, اس کو اپنی ایک باقی بات بنا دی, باقی رہنے والی بات بنا دی, کلمہ توحید کو یعنی لا الہ الا اللہ کو یا مشرکین سے بے تعلقی کو یہ بتا دیا, توحید رہی. بعض علماء نے فرمایا کہ جعل کا فاعل اللہ ہے, اللہ پاک نے ان کی بات کو باقی رکھ دیا ان کے بعد والوں میں, یعنی ہمیشہ ان کے خاندان میں اور ان کی نسل کے اندر توحید والے رہے ہیں, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی آپ کے خاندان میں, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں کئی لوگ موحد تھے, کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا, توحید پرست رہے. مذہب کی روشنی نہیں تھی, مذہب کی کوئی رہنمائی نہیں تھی, دین ابراہیمی باقی نہیں تھا, محفوظ نہیں تھا, دین اسماعیلی باقی نہیں تھا, محفوظ نہیں تھا, جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے احکام و مسائل تھے, لیکن یہ کہ بت پرستی نہیں کرتے تھے. خود ایسے بہت سے مثالیں حضرات صحابہ میں بھی ہیں کہ صحابہ میں سے بعض ایسے صحابہ ہیں کہ پہلے وہ بت پرستی بالکل نہیں کی کبھی بھی. خود صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے اپنے کو نہیں جھکایا اسلام لانے سے پہلے بھی. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, بھائی ان کے سامنے کیوں سجدہ کریں, ان کو کیا اختیار ہے, جو بھی سے انکار پہلے سے ہی وہ تھا, ذہن چلتا نہیں تھا ادھر. تو یہ بھی مطلب علماء نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو باقی رکھ دیا. اور یہ بھی مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنی زبان سے اظہار برات کی بلکہ اپنے بعد والوں میں اپنی نسل کے اندر بھی اس کو باقی رکھا. لہذا مشرکین مکہ کو تو بدر جہلا اس بات پہ واپس ہو جانا چاہیے, مشرکین اپنے شرک سے باز آئیں اور اپنے جد امجد کی جو نصیب وصیت ہے اس کو قبول کریں, اور ان کی جد امجد نے تو یہ نصیحت اور یہ بات کہی تھی, لہذا اس کو ایکسپٹ کر لیں, اسلام قبول کر لیں. اس کے بعد پھر بھی یہ لوگ نہیں مان رہے اور حق کی طرف نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے. بل متعت ہاؤ آبا ہوں, بلکہ ہوا یہ ہے کہ میں نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو کھانے پینے کو خوب دیا ہے, بس یہی ہوگی غلطی. ایک تعبیر ہے, یہ ایک انداز ہے بات کا کہ اس کے باوجود کیوں حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں پیٹ بھرے ہوئے ہیں, کھانے پینے کو خوب مل رہا ہے, بیت اللہ کے نام سے عزت ملی ہوئی ہے, بیت اللہ کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں, دنیا بھر کی چیزیں بیت اللہ پہ لوگ آ کے چڑھاتے ہیں, وہ بات بات کے کھاتے ہیں یہ لوگ. چونکہ پہلے بیت اللہ پہ نظریں وغیرہ چڑھائی جاتی تھیں, وہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی تھیں پہلے. تو اور پھر یہ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے رزق میں برکت عطا فرمائی ہوئی تھی, کاروبار میں برکت عطا فرمائی ہوئی تھی, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بلکہ میں نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو کھانے پینے کو خوب دیا. حتی جاءہم الحق, یہاں تک کہ ان کے پاس میں حق آ گیا یعنی قرآن پاک آ گیا, ورسول مبین, اور بالکل حق کو ظاہر کرنے والے رسول آ گئے. معجزات کے ذریعے سے, دلائل کے ذریعے سے حق کو بیان کرنے والے رسول آ گئے, خود حق اور سچ بالکل جو واقع آئے وہ یعنی قرآن پاک وہ آ گیا. ولما جاءہم الحق, اور جب حق ان کے پاس آ گیا, قالوا هذا سحر, کہنے لگے یہ جادو ہے. یہ جادو ہے بولنا, استنکاف کرنا, بات پہ غور نہیں کرنا, یہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, یعنی نعمت سے شکر کا جذبہ ابھرنے کے بجائے بغاوت کا جذبہ ابھر جاتا ہے. سہولتوں سے اللہ کی یاد بڑھنے کے بجائے آدمی کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ غفلت بڑھ جاتی ہے, اور برائی کو قبول کرنے کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے, اس میں بھی بڑا سبق ہے. اس میں سبق بہت بڑا یہ ہے میرے اور آپ کے واسطے کہ جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ملتی ہیں, سہولتیں زیادہ ملتی ہیں, ویسے ویسے ہمارے اندر جو لاوبالی پن, ہو کیئر پن, وہ ان کی کس کو پرواہ ہے. دیکھیں غفلت, سستی اور برائی کا رجحان, یہ بہت آزادی سے آدمی لے کے چلتا رہتا ہے, چلنے دو. یہ بہت کیئرفل ہونے کی بات ہے, محتاط ہونے کی بات ہے, ڈرنے کی بات ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمتیں اضافہ فرما رہے ہیں, نعمتوں پہ نعمتیں دیے جا رہے ہیں, تو پھر مجھے اتنا ہی زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے, فرما برداری کا جذبہ اندر ہونا چاہیے. چنانچہ ان کے ساتھ یہی ہوا کہ جب ان کے پاس حق آ گیا, اور حالانکہ بات جو تھی وہ قبول کرنے کی تھی, لیکن جب آ گیا تو کہنے کہ یہ جادو ہے. اور جادو اس لیے کہا کہ اس کے جیسا کلام خود نہیں بنا سکتے تھے, وہ بات ماننا نہیں تھا, تو بات تو بدلنا ہے نا کچھ نہ کچھ, یہ ہے بات. قالوا هذا سحر مبین, کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے, سحر, وانا به کافرون, اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ, اللہ کی بات کے ساتھ, حق کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا سلوک ہوا وہ دیکھو کیا ہے. فرمایا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, کہنے لگے کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن یہ دو بستی والوں میں سے کسی بڑے آدمی پر. قریتین, دو بستیاں. قریتین کی تفسیر اکثر مفسرین مکہ اور طائف کرتے ہیں, یہ مکے میں اور طائف میں, ان دونوں جگہوں پر نواب لوگ رہتے تھے, ذرا رچ مین, پیسے والے وہ رہتے تھے زیادہ. طائف تو تھی نوابوں کی بستی, باغ ہیں, وہ ہیں, سہولتیں ہیں, تو اس میں یہ تھا کہ بھئی وہاں جو بڑے بڑے سیٹ لوگ رہتے ہیں ان میں سے کسی پر نازل ہونا تھا, کسی عظیم پر, عظیم آدمی پر نازل ہونا تھا. نازل تو عظیم ہوا مگر مان نہیں رہے کہ یہ عظیم ہے, اور اپنے پاس اپنے ذہن سے عظیم دوسرے کو سمجھے ہوئے تھے, کسی بڑے آدمی پر اترنا تھا. یہ مشرکین مکہ کے ساتھ حق کو قبول کرنے میں, توحید کو قبول کرنے میں ایک مسئلہ تو یہ آیا جو اس سے پہلے بیان کیا گیا, یعنی کتاب اللہ کی نازل کردہ وحی کو قبول نہیں کرتے تھے, اس کو جادو بولتے تھے, اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے. نبی کے بارے میں پہلے ان کا ایک عقیدہ تھا, وہ یہ تھا کہ انسان وہ رسول نہیں ہو سکتا، جو انسان ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، رسول ہی کا فریضہ انجام دینا ہے تو کہ فرشتہ ہونا چاہیے، اور انسان کے اندر ایک انسان رسول ہو رہا ہے ایک نہیں ہو رہا، یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اللہ کی وحی آ سکتی ہے تو ہمارے پاس بھی آ سکتی ہے، ہم بھی آدمی ہیں آپ بھی آدمی ہیں، پہلے یہ تھا ان کے دماغوں میں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ان کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہ کوئی پہلی وحی نہیں ہے جو انسانوں پر آئی ہے کہ پہلی مرتبہ آئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ پیغمبر بھیجے ہیں، یہ سلسلہ ہمیشہ انسانوں میں رہا ہے، انسانوں میں ہی پیغمبر بھیجے جاتے رہے، جتنے پیغمبر اور رسول اور نبی آئے وہ سب انسان ہی تھے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ابراہیم کو تم مانتے ہو نا وہ پیغمبر تھے، اسماعیل کو مانتے ہو، اسحاق کو مانتے ہو وہ پیغمبر تھے، نوح کو مانتے ہو، فلاں کو مانتے ہو وہ پیغمبر تھے، تو ان کے پاس میں بھی وہی آئی تھی، میرے پاس میں بھی آئی، تو جب مختلف طریقوں سے ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ نہیں بھائی انسان کے پاس وہی آتی ہے، انسان رسول ہو سکتا ہے، تو اب انہوں نے پینترا بدلا، کہنے لگے جب رسول آ سکتا رسالت آ سکتی ہے اور وہی کسی کے پاس انسانوں میں سے کسی انسان کے پاس آ سکتی ہے تو رسالت جو ہے وہ بہت شریف چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، لہذا وہ بھی کسی شریف اور عظیم آدمی کے پاس آنا چاہیے، اور اپنے ذہن میں یہ کہا کہ شریف اور عظیم آدمی جو ہے وہ مکے کے لوگوں میں سے کوئی ہو خاص بلے، اور جناب والا طائف کے لوگوں میں سے کوئی، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے ہی کے تھے، لیکن ان کی مراد تھی کہ مکے کے جو مالدار لوگ ہیں ان میں سے کوئی ہو، یا طائف کے جو مالدار لوگ ہیں ان میں سے کوئی ہو، یہ انہوں نے پینترا بدلا، یہاں کیا چیز کو ان کو مسٹیک ہو رہی تھی، کس چیز کی وہ غلط فہمی میں تھے، وہ بہت سمجھنے کی چیز ہے، ان کے پاس یہ تھا کہ کسی آدمی کے شریف ہونے میں اور عظیم ہونے میں مالداری اور غربت کو دخل تھا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ عظیم اور بڑا آدمی نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ عظیم اور بڑا آدمی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی، جو دولت آپ کے پاس آئی تھی وہ خدیجہ کے راستے سے آئی تھی، وہ آپ نے ختم بھی کر دی تھی، کیونکہ خدیجہ مکے کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھی، جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا خود سے آفر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو قبول فرما لیا، تو انہوں نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کر دیا تھا، یہ ان کی خاص بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے وہ پہلے سے واقف تھیں، حالات سے واقف تھیں، خود بھی دیکھ ہی رہے تھے، آپ نے غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں، مہمان نوازی میں، اس میں اس میں سب بے دریغ آپ فرماتے تھے، خرچ فرماتے تھے، جمع کرنے کا مزاج تو آپ کا تھا ہی نہیں، تو ظاہر ہے آپ کے پاس میں رہا بھی نہیں، اور نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے دیکھے تو عبداللہ تو حضرت والد صاحب رحمت جو ہے وہ تو انتقال کر گئے تھے اسی وقت جب کہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور چچا کے پاس میں تھے، اور چچا کی مالی حالت سب کو معلوم تھی، ابو طالب کی مالی حالت سب کو معلوم تھی کہ ابو طالب کی بکریاں تھے کچھ اور اونٹ تھے کچھ، اس پہ گزارا تھا ان کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی بکریوں کو اور اونٹوں کو چرا کر وہ ابو طالب کو اور ان کے گھروں کو پالنے کی پرورش کی ذمہ داری نبھاتے تھے، دنیا یہ جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے پالا، لیکن سیرت یہ بتاتی ہے کہ ابو طالب کو اور گھرانے ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پالتے تھے، کیونکہ آپ ہی کما کے لاتے تھے، وہ تو بوڑھے ہو گئے تھے ابو طالب، اور اسی وجہ سے جب آپ الگ ہوئے ہیں ان سے تو پھر ابو طالب کے ایک بیٹے علی کو اپنے ساتھ اپنے اس میں تربیت میں لے لیا تھا، اپنے ساتھ لے لیا تھا، حضرت علی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پالکڑے بھی ہیں اور چچیرے بھائی بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور چھوٹے ہونے کی حیثیت سے ان کو اپنے ساتھ میں کر لیا تھا، علی جی بن ابی طالب ہیں نا، ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی عظیم آدمی نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ ان کے پاس میں عظیم ہونا یہ تھا کہ پیسے والا ہونا، جو پیسے والا ہے وہ عظیم ہے، جو غریب ہے وہ عظیم نہیں ہے، ان کے پاس زمانے میں جو عظیم تھے وہ عروہ ابن مسعود ثقفی تھے اور ولید ابن مغیرہ، کیونکہ عروہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ دونوں بہت بڑے رئیس لوگ تھے، تو ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ دونوں میں سے کسی پہ وحی آنا بات بنانے کی بات تھی، اگر ان میں سے کسی پہ آتی تو مانتے کیا، آدمی کو جو ہے نا ٹالنا ہوتا ہے تو وہ دوسرے پہ ڈھکیل دیتا ہے، ایسا نہیں ایسا کر لو، ایسا نہیں ایسا کر لو، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کام یہاں پہ ایسے ہوتے ہیں بعض مرتبہ کہ سامنے والے کو کام کرنا نہیں ہوتا، ایک بات بنا کے ڈھکیل دیتا ہے بات کو، حقیقت کچھ نہیں رہتی اس کے پیچھے، تو یہ انہوں نے کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن کسی آدمی پر جو کہ بڑا ہو دونوں بستی والوں میں سے، دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق جانا نبوت جہاں وہ چاہ رہے ہیں، وہ ان کو خود ہی بانٹنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کوئی اللہ تعالیٰ کا بھی اختیار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، اپنی رحمت جہاں چاہے رکھ دے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں کہ بھائی ان کو نہیں ان کو دینا، ان کو نہیں ان کو دینا، ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے انہیں بانٹنے کی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کی ہے ان کی معیشت کو، ان کی تو روزی کو اور ان کی دنیاوی دولت کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے دنیاوی زندگی میں. وہ جو مالدار ہے یہ غریب ہے بول رہے ہیں، تو مالدار کو مالدار کس نے بنایا، غریب کو غریب کس نے بنایا؟ تو جب میں جب ان کا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے، وہ میرا احسان ہے کہ میں نے کسی کو مالدار بنایا کسی کو نہیں بنایا ہے، تو پھر کیا میرے ذمے ضروری ہے کہ جس کو میں مالدار بناؤں تو پھر اس کو نبوت بھی دوں؟ اور استدلال کا انداز یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اس مضمون میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ آپس میں اس کا اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ کس کو دیں کس کو نہیں دیں، اور دینی اعتبار سے روحانی اعتبار سے نبوت اور رحمت جو اہم ترین چیز ہے، قیمتی چیز ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں ان کو کہاں سے اختیار مل جائے گا یا ان کی مرضی کا کہاں اس میں دخل ہو جائے گا؟ نبوت تو خاص چیز ہوتی ہے، اس میں تو قسم کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. دنیوی اور معاشی اعتبار سے، دنیوی ظاہری حالات کے اعتبار سے تو آدمی محنتی کرتا ہے، محنتی کو کچھ مل جاتا ہے، محنت نہیں کرتا سست ہوتا ہے تو وہ محروم رہ جاتا ہے، لیکن نبوت تو وہبی چیز ہے، قصبی چیز تو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ شان ہو یہ فرما رہے کہ دنیاوی امور کے اندر تو یہ برابر نہیں ہے، ان کی مرضی نہیں چلتی، ہمارا احسان چلتا ہے کہ ہم کسی کو مالدار بنا دیں کسی کو غریب کر دیں. اب دین کے معاملے میں وہ یہ اپنی مرضی تھوپنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نبوت کو فلاں آدمی کو دیں جو ان کو پسند ہے، فلاں عظیم کو دیں جو ان کو پسند ہے. یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ باطل ہے، مطالبہ غلط ہے. اسلام میں اس بات کو بڑی اہمیت سے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مال کی کثرت اور دنیاوی بہتات یہ کوئی شرافت کی اور عزت کی چیز نہیں ہے. اللہ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں، اسلام میں، دین میں کسی کے شریف ہونے اور معزز ہونے کی، قابل احترام زیادہ ہونے کی جو نسبت ہے وہ دینداری کی ہے، وہ تقوی کی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا مکرم معزز وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت فرمائی تو اسی نہج پر فرمائی، اور ہمیشہ اہل اسلام میں، مسلمانوں میں اس بات کو رواج دیا گیا، اس ذہنیت کو رواج دیا گیا، مگر ہوتے 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 غفلت کا شکار مسلمان ہو گیا، پھر مسلمان بھی اس مرض کا شکار دوبارہ ہو گیا. یہ غیر مسلمانہ صفت ہے، غیر مسلمانہ صفت ہے کہ کسی آدمی کے عظیم ہونے کی بنیاد اس کا مالدار ہونا ہو، اور کسی آدمی کے عظیم نہیں ہونے کی بنیاد اس کا غریب ہونا ہو. غربت اور امارت کوئی چیز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے. کسی کو زیادہ پیسے دے کے امتحان لیتے ہیں، کسی کو کم پیسے دے کے امتحان، کسی کو کم مال لے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو زیادہ مال لے کے آزمایا جاتا ہے. عظیم ہونے کی بنیاد، بڑے ہونے کی جو بنیاد ہے وہ روحانیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ کی بندگی ہے، نیکی ہے، تقویٰ ہے، روحانیت ہے. وہ آدمی کو بڑا بناتی ہے یا وہ آدمی کو چھوٹا بناتی ہے، اگر وہ اس سے محروم ہے تو وہ چھوٹا ہے، اور اگر وہ اس میں نوازا گیا ہے تو وہ بڑا آدمی ہے. ایک بات یہ بیان، اس وجہ سے وہ پہلا جو مقدمہ ہے ان کا کہ کسی عظیم آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا، چونکہ یہ بہت عظیم کام ہے، رسالت عظیم چیز ہے، شریف چیز ہے، لہذا یہ کسی عظیم اور شریف انسان پر ہونا تھا، یہ بات ان کی صحیح تھی. لیکن عظیم اور شریف ہونے کے معیار ہمارا تو غربت کو جو انہوں نے بنایا وہ غلط ہے. ہاں ہم نے رسول رسالت والے عظیم کام کو عظیم شخصیت ہی کو دیا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے. یہ تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت ہوئی نہیں ہے، نہ ہوگی، کائنات میں نہیں ہوئی ہے، کائنات میں نہیں ہوگی. تو تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی عظیم شخصیت ہے. اپنے طور پر سمجھ لیا کہ پیسے چونکہ ان کے پاس نہیں ہے اس وجہ سے یہ عظیم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ جو تمہاری معاش ہے، یعنی تمہاری روزیوں کا نظام ہے، پیسوں کا نظام ہے، معیشت کا نظام ہے، یہ ہم نے تقسیم کیا ہے دنیاوی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ایک دوسرے کے اوپر درجے بنائے ہوئے مادی اعتبار سے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے سے اپنا کام نکالتے رہیں. سخر جو ہے نا مسخر ہونے سے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا کا مطلب یہ ہے کہ سب کو، جو اس سے پہلے بھی یہ مضمون آ چکا ہے کہ اگر سب کو دولت دی جاتی تو کوئی کسی کا کام نہیں آتا، جب کوئی کسی کا کام نہیں آتا، ہر ایک اپنے اپنے غرے میں ہوتا، مغروریت میں ہوتا، تو دنیا کا سارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا. دنیاوی انتظام تو اسی پر چلتا ہے کہ کوئی کمپنی چلانے والا ہو، کوئی اس میں نوکری کرنے والا ہو، کوئی فیکٹری کھولنے والا ہو، کوئی اس میں جاب کرنے والا ہو. دنیا کا نظام تو ایسے ہی چلے گا کہ ایک دوسرے سے درجے میں بڑے ہوں گے، فرق کے ساتھ میں ہوں گے، تو ایک دوسرے کے مسخر ہوں گے. پھر یہ جو جاب کرنے والا ہے اس کے ماتحت کچھ ہوں گے، جو اس کے جاب کرنے کی وجہ سے اس کے ماتحت ہو کے رہتے ہیں. بیوی ہے، میاں بیوی کے، بیوی جو ہے میاں کے مسخر ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اس کے محتاج ہے. اور اسی وجہ سے جس دن بیوی محتاج نہیں رہتی نا، پھر اس دن سے وہ مسخر ہونا بھی چھوڑ دیتی ہے. مسخر ہونے کا راز یہ ہے، تابع ہونے کا راز یہ ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ ہونے زیادہ نہیں دینا، الا یہ کہ تقویٰ ہے، دینداری ہے، شرافت ہے، خاندانی. استثناء تو سب جگہ ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ الگ، لیکن عام بات، کامن بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ احتیاج مرد کی رہے گی عورت کو، اتنے زیادہ عورت تابع رہے گی مرد کی. کیوں؟ اس واسطے کہ نظام یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے تو ایک دوسرے کے مسخر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہم نے جو تفریق کی ہے، ہم نے تقسیم کی ہے معیشت کو، اس لیے جلیسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. جلے حسد اور جلیسی اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ اتنا مالدار کیوں ہوں گے، میں اتنا غریب کیوں ہوں گے، اس کا کاروبار ایسا کیوں چل رہا، میرا کیوں نہیں چل رہا، اس کی دکان کیوں پنپ گئی، میری کیوں نہیں پنپی. ادھر سے معاملہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ نظام. جس کو جو ملنا ہے، جتنا ملنا ہے، جیسا ملنا ہے، وہ ملتا ہے. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معیشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہو چکی ہے، لہذا اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سہولت کے ساتھ میں بھی تم کو تمہارے مقدر کی معیشت مل کر ہی رہے گی. فتقوا اللہ و اجملوا فی الطلب، بول کے جو ہے حدیث میں جو جمعہ کے دن خطیب صاحب پڑھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور کمائی کو مختصر کرو. تو اجملوا فی الطلب کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ معیشت جو ہے وہ مقدر سے طے ہے، تو اس میں مشقت کر کے لیں گے تو بھی اتنا ہی ملنے والی ہے، سہولت سے لو گے تب بھی اتنا ہی ملنے والا ہے. سہولت سے کچھ تدبیریں کر لیں، اللہ پاک اسی میں کامیابی دے دے گا، اسی میں کچھ شکلیں بن جائیں گی جسے آسانی سے مل جائے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ فرما رہے کہ نانو قسم نہ، ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے معیشت کو. جب اللہ نے کیا ہے تو جس کو جس حالت میں پسند فرمایا رکھا ہے، لہٰذا حسد اور جلیسی کی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرے یہ کہ ایک دوسرے سے حاجت رہے، ضرورت رہے، ایک دوسرے کے مسخر رہے، کام آئے ایک دوسرے کی ضرورتوں کے اندر، اس وجہ سے ہم نے کیا ہوا ہے. اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ قیامت تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سب جو ہے نا برابر ہو جائیں، مالیت میں، دولت میں، سب کے سب برابر ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ ان نیچرل بات ہے. ہاں صرف یہ ہے کہ ایک زمانے میں بالکل قیامت کے قریب مال کی بہتات بہت زیادہ ہو جائے گی اور کوئی لینے والا نہیں رہے گا، تو وہ بالکل قیامت کے قریب میں، قیامت آنے سے ذرا پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ حالات ایسے بنائیں گے کہ وہ چیز سامنے آ جائے گی. ایک تو اس وجہ سے کہ پبلک زیادہ مر چکی ہوگی، چونکہ جس وقت کے یہ حالات بیان کیے گئے ہیں اس وقت 2/3 سے زیادہ لوگ مر چکے ہوں گے، جیسا کہ حدیثوں سے مفہوم ہوتا ہے. اب 100 میں سے اگر 70 آدمی مر چکے ہیں تو اب 30 باقی ہیں، تو 100 کی دولت 30 میں جو ہے نا اتنا زیادہ مسئلہ بھی نہیں رہتا، ذرا سب کو ہی مل جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اتنی سرپٹوال، اتنی جنگیں، اتنا قتل و غارت گیری ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ خزانے زمین کے وہ اور باہر آ رہے ہوں گے، اور باہر آ رہے ہوں گے، تو سونے کی سرے پڑی ہوئی ہوں گی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. سونے کی بسکٹ نہیں، سونے کی سلیں پڑی ہوئی ہوں گی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. اور آدمی سونے کی سل کے پاس کھڑے رہ کے روئے گا کہ اس کی خاطر میں نے فلاں کو مارا، اس کی خاطر فلاں نے فلاں کو مارا، اس مال کی وجہ سے کیسی کیسی ہوئی، اور آج کوئی اس کو اٹھانے والا بھی نہیں. ایک ایسا وقت آئے گا لیکن وہ قیامت کے بالکل پہلے، ذرا سا جب بالکل قریب ہوگی قیامت، جب آنے والا ہے. لیکن جب تک پوری دنیا میں مالیات کا نظام مساوی ہو جائے بالکل، کہ سب کو برابر آمدنی ہو جائے، سب کو برابر تنخواہ ملے، سب کو برابر وسائل، یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. اگر کرنے کو بھی کوئی جائے گا نا تو اس میں سیاست ہی کرے گا زیادہ سے زیادہ. کمیونزم جو فیل ہوا، اس کو جو اس میں دھوکہ ہوا اور بالآخر نتیجہ اس کا کچھ بھی نہیں نکلا، وہ یہی اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس یہ تھا کہ یہ جو ہے نا سب عوام کی ملکیت ہے، لہذا اس میں سب کا حق برابر ہے. مگر عوام کی ملکیت ہے بول کے عوام کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، خود پکڑ لیتے تھے. ملکیت سب کی ہے لیکن کنٹرول ہمارا رہیں گا. بھائی تمہارا کہ کوئی عوام کی ملکیت ہے اور کنٹرول ہمارا ہے، لہٰذا یہ عوام کی ملکیت ہے، سب کو برابر برابر دینا چاہیے. ہمیں کیسے ملک میں گئے تھے جماعت میں، بہت زمانے پہلے کی بات ہے، تو وہاں جو ہے سب کی تنخواہ 300، مزدور کی بھی 300، انجینئر کی بھی 300، آفیسر کی بھی 300. اور پھر معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں پر یہ سسٹم رائج ہے وہاں پہ تقریباً سب جگہ ایسی ہے. سال میں دو مرتبہ دو دو جوڑے لباس، سب کا یونیفارم ایک ہی، آفیسر کا بھی وہی ہے، مزدور کا بھی وہی ہے، محنت کش کا، دو جوڑے ملتے ہیں وہی پہننا ضروری ہوتا ہے. اس کا کلر بھی خاص ہے، ایک ہی کلر کے، وہ آپ نیا نیا کلر بھی نہیں پہن سکتے. اور دو جوڑے ان کے ملتے تھے وہ پہننا، اور سب کی تنخواہ 300 ہوئے. تو اب جو قسمت سے بدقسمتی سے کہہ لیجیے بن گیا تھا انجینئر بن گیا تھا، ٹھیک ہے، جو پڑھ پڑھا کے محنت کر کے قابل بن گیا تھا صحیح ہے، لیکن جب اس کو پتا چلے گا کہ یہ کام کرنے پر بھی 300 ہی مل رہے ہیں، یہ کام کرنے پر بھی 300 ہیں، تو میں اپنا دماغ کیوں خراب کروں بھائی؟ اور کام کرے تو بھی 300 ہیں، نہیں کرے تو بھی 300 ہیں، زیادہ کرے تو بھی 300 ہیں، کم کرے تو بھی 300 ہیں. تو پھر جو پروڈکشن پہ فرق پڑا ہے، جو گھٹی ہے نا، گھٹا ہے ایوریج غلوں کے نکلنے کا، کمپنیوں میں پروڈکشن کے نکلنے کا، سمجھا میں، صلاحیت والے لوگوں کے پیدا ہونے کا، اس نے پورے ملک کا سطنت کر دیا. یہ ہوا ہے کمیونزم کے زوال کا سبب، یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ سب کو برابر ہونا چاہیے، سب اس کے برابر کی حقدار ہے اور یہ عوام کی ملکیت ہے. اس کے نتیجے اور کنٹرول ہم کریں گے، تو منیا پوری چل رہی تھی وہاں کنٹرولنگ کی اور کچھ بھی نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک ایسا نظام جو ان نیچرل ہے، کوئی بھی پھر کسی کا پابند ہو کے کام نہیں کرتا تھا، محتاج ڈنڈے کے زور پہ کام کرتے تھے کہ بھائی حکومت ختم کرو. وہاں تو یہ تھا کہ مانتے کہ نہیں گردن مارنا، ویسی صورت تھی، وہ مجبوری میں کام چل رہا تھا. تو کب تک آدمی گھسیٹتا ہے؟ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایسے کاموں کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر پیٹرول کے گاڑی ڈھکیلنا. کب تک ڈھکلے؟ گیس نہیں ہے اس میں، تو کب تک خالی گاڑی کو ڈھکیلتا رہے گا کوئی آدمی؟ تو اندر سے ہونا پڑتا ہے آپریشن. ہمارے شیخ تو جو ہے نا لوگوں کے لیے بھی یہی بولتے تھے کہ جن لوگوں میں کام کرنے کا، دین کا، دین پر عمل کرنے کا خود سے شوق نہیں ہے، کب تک کوئی ڈھکلے گا اس کو؟ خود سے آدمی میں دائیا ہونا پڑتا ہے، خود سے ہمت کرنی پڑتی ہے، خود سے جرت کرنی پڑتی ہے، خود سے کوشش کرنی پڑتی ہے، خود سے چلنا پڑتا ہے، چلا جاتا ہے، دوسرا آدمی کب تک دھکیلتے رہے گا کسی کو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تو ان کی دنیاوی زندگی کی معیشت کو تقسیم کیا ہوا ہے. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ایک دوسرے کے اوپر درجے رکھے ہوئے ہیں، اس میں لیول بنائے ہوئے ہیں. لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسخر کر کے، ایک دوسرے کو تابع بنا کے اپنا کام چلا، دنیا کا نظام چلائیں. تو دنیا جو بالکل ہمارے پاس بے حیثیت ہے، اس کا یہ حال ہے کہ اس میں برابری نہیں ہے، ان کی مرضی نہیں چلتی، اس میں ہمارا احسان چلتا ہے. تو یہ جو دین ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، اس کے بارے میں کہنا کہ ہماری مرضی کے مطابق کسی کے پاس پیغمبری بھیجو، یہ کیا بات ہے؟ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، تمہارے رب کی رحمت تو بہتر ہے اس سب چیزوں سے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، تمہارے رب کی جو نبوت ہے، رحمت ہے، نبوت دینا، وہ تو ان سب پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ اتنی اہم چیز نہیں ہے. اس میں برابری نہیں ہے تو اس میں کیسے ہو جائے گی؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اب ایک دوسرے مضمون کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ خود یہ دنیاوی جو زندگی ہے، چونکہ ان کی غلط فہمی کیا تھی کہ عظیم آدمی وہ ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، وہاں سے چلی ہے نا بات اصل، اسی وجہ سے کسی مالدار کے پاس میں یہ نبوت آنا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ولولا یکون الناس امتا واحدہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت بن جاتے کفر میں، یعنی کفر کی طرف مائل ہو جاتے، اگر کفر کی طرف مائل ہو جانے کا سب کے اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو اور بھی بہت کچھ دیتے. آگے کا مضمون یہ ہے جو ترجمہ کرنے سے سمجھ میں آئے گا، لیکن بات سمجھنے کے لیے، اور کافروں کو ہم زیادہ اور زیادہ دیتے، لیکن اگر یہ ہم نظام مستقل بنا دیتے تو پھر یہ ہوتا کہ جس کو، جس کے دل میں دنیا کی زیادہ اہمیت ہوتی وہ مائل ہو جاتا کفر کی طرف، اور لوگ سمجھتے کہ اگر پیسہ چاہیے تو کافر بن جاؤ، تو اس طریقے سے زیادہ لوگ کافر ہی بن جاتے. پھر تو لوگوں کے، زیادہ لوگوں کے کافر ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ابھی جو ہم نے کافروں کو دیا ہے وہ اس سے زیادہ دیتے، ابھی جو ہم نے کافروں کو دیا ہے اس سے زیادہ دیتے. اور اتنا زیادہ نہیں دیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی اگر کچھ چاہیے تو کافر ہو جاؤں، یہ ہوگا، اس وجہ سے ہم نے نہیں دیا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دنیا ہمارے پاس بے حیثیت ہے. تو بے حیثیت اور دشمن جو ہوتا ہے وہ بھی بے حیثیت ہوتا ہے. تو دشمن کو بے حیثیت دشمن کو بے حیثیت چیز دی جاتی ہے. تو ہمارے پاس تو دنیا اتنی بے حیثیت ہے کہ یہ تو ہم ہمارے دشمنوں کو بھی دیتے ہیں اور بلکہ دشمنوں کو زیادہ دیتے ہیں. ہمارے آدمی خراب ہوں گے بلکہ ہم ان کو زیادہ نہیں دے رہے, تو ہمارے آدمی کو تو ہم زیادہ دینے میں بہت وہ کرتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ خراب نہ ہو وہ. جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دولت دنیا کی مل جانا یہ کوئی شرافت نہیں ہے, یہ کوئی مقبولیت کی علامت نہیں ہے, یہ کوئی محبوبیت کی علامت نہیں ہے. تو اس کو فرما رہے اللہ تعالیٰ ولو لا یکون الناس, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے امت واحدہ ہو جائیں گے. یہاں پر امام راضی نے ایک بڑی عجیب بحث کی ہے. وہ بحث یہ کی ہے کہ کافروں کو زیادہ دینے کی وجہ سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کے اور کافر ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو اور زیادہ دیتے, تو آپ نے معاملہ پلٹا دیا کیوں نہیں کہ اسلام کی طرف کر دیتے اس کو, کہ جو جتنا زیادہ مسلمان ہوگا اس کو اتنی زیادہ دولت مل رہی. کافروں کو دینے کی بات تھوڑی نا بھائی, تو مسلمانوں کو دے دینا تھا اور خوب مسلمانوں کو دینا تھا. تو اب جس کو بھی جو ہے نا دولت چاہیے, مال چاہیے, دنیا کی بڑائی چاہیے, اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ ارے بھائی اسلام لائیں گے مسلمان ہوں گے تو یہ چیز ملے گی, تو اچھی بات تھی نا, سب حق کی طرف آ جاتے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتانا بھی چاہتے کہ ویسا نہیں کرنا تھا, وہ تو پہلے سے تھا کہ ویسا نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کہ مذہب اور اسلام جو ہے وہ دولت کے لیے نہیں ہوتا, وہ پیسے کے لیے نہیں ہوتا. تو اگر پیسے کی وجہ سے لوگ اسلام میں آ رہے ہوتے تو ان کا اسلام میں آنا نہیں آنا دونوں برابر تھا. تو اس لیے وہ تو سیٹ اپ ہونا ہی نہیں تھا کہ دولت زیادہ مسلمانوں کی طرف کی جاتی ہو اور بہت زیادہ کر دی جاتی تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جس کو دولت چاہیے اس کو جو ہے اس کو اسلام لانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اس کو کاٹا ہے, کیونکہ مذہب کی بنیاد اخلاص پر ہے, پریشر پر نہیں ہے, کسی بیرونی دباؤ پر نہیں ہے. اس لیے مذہب کبھی بھی پریشر اور دباؤ سے نہیں پھیلتا. مذہب کا تعلق دل سے ہے اور دل آپ کی چاہت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, وہ کسی دباؤ کو قبول کرنے والا دل نہیں ہوتا. باڈی دباؤ کو قبول کرتی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں, لیکن جی سے کوئی آدمی متوجہ نہیں ہو سکتا اس کی طرف. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ مذہب کو قبول کرنا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے وہ معتبر ہے. اس لیے ایسا تو سیٹ اپ رکھنا ہی نہیں تھا کہ جتنے زیادہ مسلمان کو ہوگا اتنی زیادہ اس کو دولت دی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کو آفر کیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم احد پہاڑ کو سونا بنا دیں, اور یا مکے کے پہاڑوں کو ایک روایت میں آتا ہے کہ سونا بنا دیں, اور آپ جدھر جایا کریں یہ پہاڑ بھی ادھر جایا کریں, ایک جگہ بھی نہیں رہیں گے, آپ کے ساتھ پھرتے رہیں گے. اگر ہم چاہیں تو یہ بھی کرنے کو, اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا ہے, ایک سیکنڈ کی بات ہے, ایک سیکنڈ میں پورا پہاڑ سونا ہو جائے گا. وہاں تو کن تو کن ہے, کن تو کانا ہے, بس امروہ بنل کافی ون نون, ان کا معاملہ کاف اور نون کے بیچ میں ہوتا ہے بس. تو کوئی مشکل نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اب آپ بولیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو قبول کر لیتے تو شاید بہت زیادہ فائدہ اور سہولت ہو جاتی. ان چیزوں کو ہم نہیں پہچان سکتے, کتنا بھی آفر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی اللہ ہیں, اللہ کی مرضی میں اللہ کے منشے میں فنا ہے. تو جو اللہ پاک کے علم مبارک میں اور چاہت میں ہے اس کے خلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سوچ ہی نہیں سکتے. اور خود اللہ کے منشے میں وہ بات نہیں ہے کہ مال کی بنیاد میں مذہب پہلے. اس لیے باطل جو ہے نا اپنی بات چلانے کے واسطے پیسے کو استعمال کرتا ہے, دولت کو استعمال کرتا ہے. حق جو ہے وہ اپنی بات چلانے کے واسطے دولت کو استعمال نہیں کرتا. اب جو دولت کا پجاری ہے, پیسے دو مذہب بدلو, پیسے دو مذہب بدلو, پیسے دو مذہب بدلو, کبھی یہ کپڑوں کی شکل میں اور کبھی یہ دواؤں کی شکل میں اور کبھی یہ تعلیم کی ایجوکیشن کی شکل میں. پوری دنیا کے اندر یہی ہو رہا کہ پیسے بانٹے جاتے ہیں, قرضے دیے جاتے ہیں, ایسی چیزیں استعمال کرائی جاتی ہیں, مذہب سے منحرف کرایا جاتا ہے. اب جس آدمی کے پاس غفلت ہے, علم نہیں ہے, سادہ ہے, ضرورت مند ہے, اس کی وجہ سے آ کے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے. اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تنگی کھانے پینے کی اور مال کی اس سے پناہ مانگی ہے اور فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا, فقر جو ہے نا یہ آدمی کو کافر بنانے کے قریب کر دیتا ہے. کیونکہ اس صورت میں اگر کوئی آدمی آفر کرتا ہے مال کا اور مذہب پہ بدلتا ہے تو بہت سے لوگ مجبوری کی وجہ سے اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں. تو مذہب اسلام کی بنیاد اس پر نہیں ہے, البتہ کفر کی بنیاد ہے اس پر, کیونکہ اس کو تو چلانا ہوتا ہے کسی کے سہارے سے. اسلام میں سچائی ہے, وہ خود سے چلتا ہے, اس کو پلر دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ٹیکا دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے میں سچائی نہیں ہے, اس کو پریشر سے دباؤ سے ٹیکے سے چلانا پڑتا ہے، سہارے سے چلانا پڑتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کو اتنا دیتے کہ ان کے مکانات کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے. جو اصل گولڈ اور یعنی سلور ہے، جو پوری دنیا کے اندر قیمت کی اساس ہے، مرجع قیمت، جس سے قیمت طے ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر قیمت طے ہوتی ہے، اسی کے گھر بنا لیتے لوگ، اتنا دے دیتے ہم ان کو. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم، ان کے گھروں کے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کو کی چھتوں کو چاندی کا بناتے. وہ معارجا، اور ان کے گھر سادے سیدھے نہیں ہوتے، سیڑھیوں والے ہوتے، اور وہ سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے جس پر جس سے وہ چڑھا کریں. ولی بیوتهم ابواب وسررا، اور ان کے مکانات کے جو دروازے ہیں اور ان کے مکانات کی جو مسیریاں ہیں، یہ سب بھی ہم چاندی کا بنا دیتے اور سونے کا بنا دیتے. وہ زخرفا، زخرف کی دو تفسیریں ہیں. ایک زخرف کی تفسیر سونے سے کی گئی ہے کہ ان کی چھتیں اور سیڑھیاں تو ہوتی چاندی کی، اور ان کے دروازے اور کھڑکیاں اور مسیریاں ہوتی سونے کی. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ زخرف کی تفسیر زینت سے کی گئی ہے کہ ان کے مکانات اور ان کی سیڑھیاں اور ان کے دروازے، ان کی کھڑکیاں، ان کی مسیریاں چاندی کی ہوتی، اور اس کے ساتھ اس میں زیب و زینت، زیبائش اور زینت بھی اس کے ساتھ میں ہم ان کو دے دیتے. رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے ساتھ تو ہم تو اتنا دے دیتے تھوڑے دن. کیوں؟ ان کلو ذالک، وہ ان کلو ذالک لما متاع الحیات الدنیا. اور بات یہ ہے کہ وہ چند دن استعمال کرنے کے لیے ہے دنیا کا سامان، تو زیادہ بہت دے دیا تو کیا، کم دے دیا تو کیا، اس وجہ سے ہم تو ان کو اتنا دے دیتے. یہ ملنا کوئی عظمت کی بات نہیں ہوتی، کوئی شرافت کی بات نہیں ہوتی، کوئی عزت کی بات نہیں ہوتی، کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوبیت کی بات نہیں ہوتی ہے. لما متاع الحیات الدنیا، ایک سالن پکا کے، دو سالن پکا کے روٹی سے کھائیں گے بھی تو آدمی قریب قریب اتنا ہی کھاتا ہے، اور اگر 15-20 سالن رکھ کے بڑی دعوت کر دی ہے تو کتنا کھاتا ہے، اتنا ہی کھاتا ہے. تو جس کو بہت زیادہ 15-20 سالنوں کے درمیان بٹھایا گیا ہے اس کو، جس کو 2 سالنوں کے درمیان بٹھایا گیا ہے اس کو، پیٹ میں کتنا جانا ہے اس کے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دنیاوی زندگی میں کسی کو بہت مل جانا یہ بھی متاع الحیات ہے، اور کسی کو کم مل جانا یہ بھی متاع الحیات ہے، اور یہ رہنے والی بھی چیز نہیں ہے، چند روزہ ہے، متاع کے معنی ٹیمپرری طور پر استعمال کرنے کی چیز ہے. تو یہ کیسے کسی شرافت اور عزت کی بنیاد بن سکتی ہے؟ عزت اور شرافت کی بنیاد تو آخرت کی زندگی ہے، وہ سمجھا رہے. اور اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ بحث خود ہی سمجھ میں آ گئی ہوگی، جو بہت مرتبہ ذکر میں آئی ہے، مذاکرے میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہم لوگ جو ہے نا محنت نہیں کرتے، ترقی نہیں کرتے، اور ہم لوگوں نے جو ہے نا گاڑیوں کو بنیاد بنا کے، پردے کو بنیاد بنا کے، عورتوں کو گھروں میں بٹھا کے، یہ کر کے وہ کر کے ہم پیچھے رہ گئے. دنیا کی دور کے ترقیاں، یہ غیر قومیں جو ہے نا وہ کیسی آسمانوں پہ اڑ رہی ہیں، ان کو کیسی ترقی ہو رہی ہے. کوئی آدمی یہ باتیں کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے پاس کتنی دولت ہے، ان کے پاس کتنے وسائل ہیں، اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور اگر ان کو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو یہ سارے کے سارے غلطی پہ کیسا ہیں؟ ان کو اتنی نعمتوں کا دیا جانا ان کی غلطی پہ نہیں ہونے کی دلیل ہے. یہی مشرکین کو بھی ہوا تھا دھوکا، ہمیشہ ہر زمانے کے کافروں کو بھی ہوا تھا. اور اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا تو ان کو دیتا کیوں ہے؟ اور جب دیا ہے تو یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ اب اللہ ان کو پسند نہیں کرتا؟ اس سے بڑا غیر اسلام والوں کو، جن کے پاس اسلام کا مذہب نہیں ہے، ایسے شبہات مسلمانوں کو ستاتے ہیں بہت زیادہ، خاص سیدھے سادھے مسلمانوں کو، کہ بھائی یہ اسلام پسند ہے اللہ کو، اس کے علاوہ اور کوئی مذہب پسند نہیں ہے، تو پھر جو اسلام پہ نہیں ہے ان کو اتنا کیوں دیا ہے؟ ان کو نہیں دینا تھا. اب یہ تلازم ہے کہ جب پسند نہیں اللہ میاں کو تو نہیں دینا تھا. ہمارے مزاج کو اللہ میاں کے مزاج کو ملاتے، اس کو کہتے ہیں قیاس الشاہد علی الغائب، مطلب قیاس الغائب علی الشاہد، یعنی ہم چونکہ کسی کو پسند نہیں کرتے تو نہیں دیتے ہیں، تو وہ بھی کسی کو پسند نہیں کرتے تو نہیں دینا. دینے نہیں دینے کی دنیا میں کسی کو کچھ دینے نہیں دینے کی بنیاد پسند نہ پسند ہے سمجھتے، یہ بات نہیں ہوتی. بلکہ قرآن پاک اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہے کہ یہاں کسی کو زیادہ دینا اس کے پسند نہیں ہونے کی علامتوں میں سے. ہر ایک کے لیے لازمی طور پر تو نہیں ہے یہ بات، لیکن غالب طور پر یہ بات ہے. لازمی تو لازمی اس لیے نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن کیسا کچھ دیا ہوا تھا ان کو، داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن کیسا کچھ دیا ہوا تھا ان کو، یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن کیا کچھ دے دیا ہوا تھا ان کو، ضروری نہیں ہوتا یہ. مگر یہ ہے کہ اکثر ہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ یہاں زیادہ دیا جانا کوئی زیادہ پسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ ناپسند ہونے کی علامت ہے. اور یہ ہے کہ یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ صاحب اگر اللہ ان کو پسند نہیں کرتا تو دیا کیوں، تو کسی مسئلے سے دیا، اور ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں، ان کے حق ہونے کی کوئی دلیل نہیں. ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ تو ان کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل, چھوڑو تھوڑے دن کھانے دو انجوائے کرنے دو. قرآن پاک میں ہے یہ جملہ, تھوڑے دن کھا لینے دو اور تھوڑے دن انجوائے کر لینے دو اور امیدوں میں غفلت میں پڑے رہنے دو. ویلہیہم الامل, اور غفلت میں غافل رہنے دو ان کو عمل میں. عمل کہتے ہیں آرزوؤں میں, یہ آرزو ہے, یہ آرزو ہے, یہ تمنا ہے, یہ خواہش ہے, اس میں آدمی کا ٹائم نکلتا رہتا ہے. آپ کی مرتبہ پکنک کو وہاں جائیں گے, آرزو ہی تو ہوئی نا, اس مرتبہ وہاں جائیں گے, ہنی مون منانے وہاں جائیں گے, گھر ایسا بنائیں گے, مکان ایسا بنائیں گے, وہ کریں گے. یہ لہیم العمل, آرزو کے اندر غفلت میں رہنا اور مزے لیتے رہنا اور کھانا پینا. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون, بہت جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا. اس سے ایک بات یہ بھی نکلی کہ یہ جو انداز ہوتا ہے کہ جیسے ہی چار پیسے آ گئے تو ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں جن کے پاس مذہب اسلام نہیں ہے, ہمارے بھی پروگرام اور اسکیجول کچھ اسی ٹائپ کے بننا شروع ہو جاتے ہیں. کھانا پینا, انجوائے کرنا, آرزوؤں میں پڑنا, لمبی لمبی امیدوں میں جانا, پلاننگ کرتے رہنا. مطلب ہمارے ہم غریب ہیں تو مذہبدار مذہب والے ہیں, چار پیسے ہم نے بھی پکڑ لیے تو ہمارا بھی دماغ ایسے ہی چلتا ہے, یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. صحابہ کے زمانے میں جب ان کے پاس مال کی کثرت ہوتی تھی وہ پوری دین کی اشاعت کے لیے لگ جاتی تھی, غریبوں پہ ضرورت مندوں پہ خرچ ہو جاتی تھی, ان کے اوپر وسعت کرتے تھے, وہ اپنے لیے مزہ کرنے کا رجحان نہیں پیدا ہوتا تھا ان کو. کیونکہ دین جو ہے وہ آدمی کو آخرت کی فکر میں ڈال دیتا ہے, دنیا سے مزے لینے کی فکر میں نہیں رکھتا اس کو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے دولت مند آدمی تھے. ایک کنارہ اونٹوں کا جب لائن لگتی تھی ان کے کاروبار کے, تو پہلے کنارے والے اونٹ کے پاس ٹھہرنے والے کو, پہلے اونٹ کے پاس ٹھہرنے والے کو آخری اونٹ نظر نہیں آتا تھا, یہ لائن کہاں تک ہے. ایسے کاروبار کے قافلے تھے ان کے, اتنا بڑا بڑا قافلہ چلتا تھا ان کے اونٹوں کا کاروبار کا. اب اس زمانے میں ٹرک ہے, اس زمانے میں اونٹ ہوتا تھا. ایک ملک سے دوسرے ملک کو کاروبار آ رہے ہیں, سامان آ رہا تجارت کا, اور آ رہا جا رہا بکرا, اور لائن گننا مشکل ہے کہ اونٹ کتنے ہیں. اتنی دولت اللہ پاک نے دی ہوئی تھی, لیکن دسترخوان کے اوپر ایک مرتبہ شہد کے ساتھ میں گوشت کا سالن آ گیا تو روتے روتے نڈھال ہو گئے. کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کھایا تھا, ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیں دے دیا جا رہا ہے, آخرت میں ہمیں محروم کر دیا جائے گا. کھایا ہی نہیں اس دن, کھا نہیں سکے, نڈھال ہو گئے روتے روتے. ان لوگوں کے پاس یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ بھائی جب تک غریب تھے اب پیسے آ گئے نا, چلو اب اپنے کو اپنے بچوں کو ذرا مزے میں تھوڑا انجوائے کرائیں, تھوڑا مزے کرائیں. یہ نہیں تھا ذہن. یہ ذہن ہمارے پاس آ رہا ہے غافلوں کی لائن سے, دنیا پرستوں کی لائن سے آ رہا ہے. ہمارے سوچنے سمجھنے, کبھی کبھی بچوں کا موڈ صحیح کرنے, کبھی خود کی بھی طبیعت بہلانے کے واسطے, کبھی پکنک کو چلے گئے, کبھی کوئی ایسی چیز کر لی ہلکی پھلکی جائز حدود میں, شرعی حدود میں, تو شریعت اس کو منع بھی نہیں کرتی بالکل. لیکن یہ کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہی کام کرنا ہوتا ہے اور کوئی کام دوسرا نہیں ہوتا ہے, یہ تو بالکل غلط بات ہے نا. یہی رخ ہے, کوئی مذہبی ذمہ داری نہیں, مذہب کی خدمت نہیں, دین کا کام نہیں, اللہ کے لیے جان لگانا نہیں, مال لگانا نہیں, پیسہ خرچ کرنا نہیں. چندے کے واسطے کوئی جائے گا تو اس کو 100, 150, 200 دے کے تنخواہ دیں گے, اور خود جو ہے نا جہاں پہ جا رہے ٹھہرنے کے واسطے وہاں پہ ہوٹل کے 5,000 کی بل دیں گے. کیوں, بچوں کو تفریح کرانے کے لیے فلوریڈا لے کے جا رہے ہیں, وہ کرا کے لا رہے ہیں, یہ کرا کے لا رہے ہیں, کتنے پیسے خرچ ہوں گے اس بچوں کے لیے, تو کمایا اور کس کے لیے کمایا. یہ جو سوچنے کا انداز ہے یہ غلط ہے بالکل. انداز یہ ہے اصل میں کہ آدمی اپنی ضرورت کے مطابق کھائے پیے رہے, اور تھوڑا سا اللہ نے دیا ہے تو وسعت بھی کرے. لیکن مخلوق ہے خدا کا کیا حال ہے, پوری دنیا میں مسلمان کس حالت کے اندر ہے, مسلمانوں کا دین کس حالت کے اندر ہے اس وقت, ان کو کتنا دین پہ کرنا چاہیے. مسلمانوں کے پاس مسجدیں نہیں ہیں, مسلمانوں کے پاس دینی ادارے نہیں ہیں, بیسمنٹوں کے اندر تو پڑھ پڑھ کے زندگی گزار رہے نماز, اور ابھی بیسمنٹوں میں سے نکلنے کی نوبت بھی نہیں آئی کہ سر پہ پھر تھپا پڑ گیا, پھر تھوڑے دن کے آتے چلے جاؤ بیسمنٹ کے اندر, 10-15 سال پھر اندر رہو بیٹا, پھر نکلے تو ایک اور سر پہ مارتے کتے بھی. یہ تو صورت ہے, مسلمان کو فکر ہی نہیں ہے اپنی بیسمنٹ میں سے نکل کے کچھ آزاد مسجد بنانے کے قابل تو بنو, کریں گے تو بنیں گے دین کے. اچھا کوئی مسجد بنا لی تو سمجھتے بس تیر مار دیا, بھئی بچوں کی تعلیم و تربیت ہے, پڑھانا ان کو, اب پڑھا دیا اس میں حافظ بنا دیا تو کہتے بس یہ تو معراج ہو گئی. حافظ بنانے سے کیا ہوتا, حافظ بنانے سے ایک فضیلت حافظ بنانے کی ہوتی ہے, آخرت میں مغفرت بھی ہے. حافظ ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے, لیکن قرآن پاک میں کیا ہے, احادیث مبارکہ میں کیا ہے, دین میں کیا کہا گیا, کیا بتایا گیا, حافظ کو اس کی کیا خبر؟ آپ بہت سے سوروں کے حافظ ہیں نا, پندرہ پندرہ بیس بیس سوروں کے آپ لوگ حافظ ہیں, کیا ہے وہ سوروں میں؟ ہم تو اس کو زبانی یاد کریں. حافظ بھی وہی کرا سو, پورا قرآن بھی حافظ ہو کے وہی کرا سو. حافظ کو عالم بنانا ہے بھائی, اس کو مفتی بنانا ہے, اس کو دین کا ماہر بنانا ہے. ویسی آپ کو ہر کمیونٹی میں کئی کئی آدمی ہونا ہے اور کنٹینیو ان کا پروڈکشن ہونا ہے. وہ ہوگا تو دین بچے گا نسلوں کے اندر, وہ نہیں ہوگا تو دین نہیں. دین کمپیوٹر پہ آ کے نہیں بچنے والا ہے, دین کتابوں میں آ کے نہیں بچنے والا ہے, اور دین مسجد ہونے سے بھی نہیں بچنے والا ہے. ضرورتیں ہیں یہ ہمارے مذہب کی, مگر دین مسجدوں سے نہیں بچے. خرطبہ چلے جاؤ مسجدیں دیکھ لو ایک سے, اسپین چلے جاؤ مسجدیں دیکھ لو ایک سے. دین بچتا ہے دین کے ماہرین پیدا کرنے سے مسلسل, دین بچتا ہے دین کی محنت کر کے پبلک میں آؤ, مسلمانوں میں دین کو زندہ رکھنے سے. دین کے بچنے کی تو صورت وہ ہے, دین کو منتقل ہونے کی آگے نسلوں میں صورت اصل وہ ہوتی ہے. لوگ اس کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں, اداروں کو, ایسے انسٹیٹیوٹ کو, بعض لوگ تو اتنا اس کو گراتے ہیں, نہیں نہیں ادھر نہیں جانا, کام خراب ہو جاتا, نہیں ہے وہاں پہ کچھ بھی. آپ اس کا سر پھوڑیں گے تو سوائے گوبر کے کچھ نہیں نکلیں گے وہاں سے. دین کے لیے جان لگانا, مال لگانا, اس کو پھیلانا, اس کی اشاعت ہونا, اس کے ماہرین پیدا ہونا, اس کے متباہرین پیدا ہونا, یہ ہے انداز. ورنہ ان کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو اتنا عائش دیتا کہ ان کی چھتیں جو ہے نا وہ چاندی کی ہوتی, سیڑھیاں ان کی چاندی کی ہوتے, دروازے کھڑکیاں مسیریاں وہ سونے کی ہوتی. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ نصیحت فرما رہے ہیں, وہی ان کلو ڈالی کا لمبا متا الحیات دنیا ہے, تو دنیاوی زندگی کو برتنے کے واسطے چند ان کی چیز ہے, زیادہ دیر تو کیا, کم دیر تو کیا. بلا آخرت عند ربک للمتقین, اور آخرت تمہارے پروردگار کے پاس یہ متقیوں کے لیے. آخرت کی کامیابی, ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی, وہ تو تقوی والوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, مذہب کی پابندی کرنے والوں کے لیے ہے. پھر اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہے, ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین, اور جو رحمان کے ذکر سے غافل رہتا ہے تو اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جو آدمی ہمارے ذکر سے, اور ذکر کی دو باتیں ہیں, ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا, اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا, بندگی کرنا, اللہ کے حکموں کو ملحوظ رکھنا سارے کاموں میں. اور ذکر حقیقی وہی ہے, کل مطیع للہ فہو ذاکر, ذکر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں رہنا, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبان سے اور دھیان سے یاد بھی رکھنا. تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں, فہو لہو قرین, وہ اس کا قرین بن جاتا ہے, وہ اس کا جوڑا بن جاتا ہے, ایک اس کا کپل اس کے ساتھ میں رہتے ہی رہتا ہے, ایک معنی وہ اس کا کپل بن جاتا ہے, دونوں کپل ہو گئے. بلکہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جیسے دنیا میں وہ مسلط ہو گیا تھا, آخرت میں بھی اس کو جوائنٹ کر دیا جاتا ہے آدمی کے ساتھ, اس شیطان کو. اور یہ وہ شیطان الگ ہے, جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا تھا وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور وہ شیاطین لوگوں کو صحیح راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور یہ گمان میں رہتے ہیں یہ لوگ کہ وہ ہدایت پر ہیں. شیطان کی طرف سے تزیین کی جاتی ہے کہ تو جو کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے, تم جس حالت میں ہو وہ صحیح حالت میں ہے. ایک ایسی بات اس کے دماغ میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ذہن متوجہ نہیں ہوتا حق کی طرح, وہ چلتا نہیں ادھر, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ہے, کیونکہ سزا کے طور پر مسلط ہوتا ہے شیطان. حتی اذا جانا, یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے یا آتے ہیں, قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین, تو کہنے لگتا ہے کہ کاش میرے درمیان تیرے درمیان مشرق و مغرب کی مسافت ہوتی, ایک دم ہم دونوں کے درمیان میں دوری ہوتی, تیری صحبت میں تیرے ساتھ ہونے نے میرا ستیہناش کر دیا. بہت ہی برا ساتھی ہے فبئس القرین, شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے. تو قرین ہونا, ساتھی ہونا, اس میں ایک علامت اس بات کی بتائی گئی کہ آدمی کو ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے, اس کا ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے, اس کا سرکل چاہیے ہوتا ہے, کہ اگر وہ خیر کی طرف اس کو متوجہ کرنے والا ہو تو وہ خیر پر چلے گا, شر کی طرف متوجہ کرنے والا ہو تو وہ شر پر چل پڑتا ہے. اب اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چلتا ہے تو پھر شیطان اس کا قرین بن جاتا ہے. اسی سے صحیح قرین ہونا یہ بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایتوں میں اس لیے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جلی سے سوء سے بچو, برے بیٹھنے ہم نشین سے, برے آدمی سے جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے اس سے بچنا, اور نیک جو ہم نشین ہے اس کو اختیار کرو. حضور فرمایا کہ نیک ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشک کی دکان کے پاس یا مشک بیچنے والے کے پاس آپ بیٹھو, اگر مشک آپ نے خریدا بھی نہیں اس سے تو خوشبو کہیں نہیں گئی, اب بھی مہک جاؤ گے اس کے بازو میں بیٹھ کے. اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی جو لوہے کا کام کرنے والا اور کوئلے کا کام کرنے والا ہوتا ہے, اگر آپ وہاں بیٹھ کے کچھ بھی اس میں سے خود بھی شرکت بھی آپ نہیں کریں گے تو دھواں آپ کی ناک میں جانے سے بچ نہیں سکتا. دھواں تو آپ کے ناک میں منہ میں آنکھوں میں سب چلا جائے گا, کپڑے سالے کالے ہو جائیں گے, اثرات برابر منتقل ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں برے قرین کو لے کے تب تمنا کرتے ہیں کہ میرے اس کے درمیان میں مشرقین کی مسافت ہوتی, دو مشرقوں کی مسافت ہوتی. دو مشرق کیا ہیں؟ دو مشرق جو ہیں سردی میں سورج کے نکلنے کا وقت الگ ہے, گرمیوں میں سورج کے نکلنے کا وقت الگ ہے. دوسرا مطلب یہ بتایا گیا کہ مشرق اور مغرب کو مشرقین بولتے ہیں, دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کر کے بنا. والد اور والدہ کو والدین بول دیتے ہیں, چاند اور سورج کو قمرین بول دیتے ہیں. قمرین مانے چاند بھی اور سورج بھی, ایسے مشرقین سے بنا مشرق بھی مغرب بھی. اور ایک امام راضی نے تفسیر کبیر میں بہت اچھا لکھا ہے, انہوں نے فرمایا ہے کہ مشرقین میں چاند کا مشرق الگ ہے سورج کا مشرق الگ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس وقت چاند کا مشرق سورج کا مشرق جو ہوتا ہے, جب چاند نکلنے کا زمانہ ہوتا ہے وہ اس کا مغرب ہوتا ہے, اور جب سورج کا مغرب ہوتا ہے تو چاند کا وہ مشرق ہوتا ہے. ایک کا مشرق ایک کا مغرب ہوتا ہے اصل میں وہ, تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرقین فرمایا. یہ بھی ایک توجیہ ہے. بہرحال کہنے والا یہ کہے گا کہ کاش ہم دونوں کے درمیان میں اتنی مسافت ہوتی جیسے مشرق و مغرب کے, بہت لمبی مسافت ہوتی, یعنی ایک دم دوسرے کو جانتے نہ پہچانتے, تیرے ساتھ ہونے نے مجھے برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ جب شیاطین مسلط ہوتے ہیں اور وہ آدمی کو خراب کرتے ہیں, ورن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم, اور اب تم کو تمہارے ظلم کرنے کی وجہ سے ان کا ساتھ ہونا فائدہ نہیں دے گا, اور عذاب میں تمہارا شریک ہونا بھی فائدہ نہیں دے گا, وہ بھی عذاب میں جائے گا تم بھی عذاب میں جائیں گے, اور ساتھ ہونے کی وجہ سے شریک ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عام طور پر مصیبت میں جب ساتھ ہوتے ہیں کئی آدمی تو ایک دوسرے کی ہیلپ کر لیتے نا, کچھ تعاون کر لیتے, وہاں تعاون کرنے کا کوئی سوال نہیں. ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی سے آدمی کوئی ہلکا پن ہوتا ہے تھوڑا, بھائی تو بھی مصیبت میں میں بھی مصیبت میں, تو دونوں ذرا مزے میں ہیں, تسلی ہو جاتی ہے تھوڑی سی. تو ہر ایک اپنے عذاب کی شدت میں اتنا بزی ہوگا اتنا مشغول ہوگا کہ اس کو دوسرے کی فکر ہی نہیں رہے گی, کوئی تسلی کوئی سکون اور کوئی راحت اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ملنے والی نہیں. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. بہرحال ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی بیان فرمایا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اور طریقوں کو بھی بیان فرمایا, اور دنیاوی زندگی کے اندر لوگوں کے حالات جو الگ الگ ہوتے ہیں اس کو بھی بیان فرمایا, اور دنیاوی زندگی کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بے حیثیت ہے, اس بے حیثیت ہونے کی وجہ سے اس کا کسی کو ملنا نہیں ملنا وہ کوئی معیار نہیں ہوتا انسان کی عزت کا, اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور ایمان نہیں لانے والوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی جو ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی جو سہولتیں ہیں ان کو دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانے کا مضمون بھی حق تعالیٰ شانہ نے بیان فرمایا, اور اس کا ناپسند ہونا بھی سمجھ میں آ گیا ساتھ ہی ساتھ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فکر کی ترغیب دی گئی ہے, متوجہ کیا گیا ہے اس کی طرف کہ اگر تم ادھر نہیں رہو گے تو پھر شیطان مسلط ہو جائے گا, اور پھر نہ ادھر کے رہنے دے گا نہ ادھر کا رہنے دے گا, دنیاوی اعتبار سے بھی پریشان اور آخرت کے اعتبار سے بھی پریشان. یہاں پر تو یہ ہے کہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں, اور دوسری جگہ پر یہ ہے کہ پھر ہم اس کی جینے کو تنگ کر دیتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ ہم اس کا جینا فین لہ معیشت ون کا, اس کو ایک ایسا جینا دیتے ہیں جس کے اندر گھٹن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے, سب کچھ اس کے پاس میں ہوگا لیکن ذہن میں سکون تسلی اس کو نہیں رہے گی, تو اس سے بھی یعنی وہ بھی ایک ابتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. غرض یہ ہے کہ دین کی طرف تھوڑا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, اور دین کو بنیاد بنا کے اپنی جان اور مال جو ہے نا وہ دین پر لگانا ہے, مال خرچ کرنا, جان خرچ کرنا, وقت لگانا, اور فکر ہونا اس بات کی کہ دین پھیلے, دین کی اشاعت ہو, دین کی حفاظت ہو, ہمارے اندر بھی دین زندہ ہو, ہمارے زمانے میں جو لوگ زندہ ہیں مسلمان ان کے اندر بھی دین زندہ ہو, اور ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر بھی دین زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات عرض کرنے کی آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کل سے 41 دن کے لیے جماعت میں جانے کا ارادہ ہو رہا ہے، دعا کیجیے اللہ آسان فرمائے. تو اگر آپ حضرات میں سے کوئی ساتھ چلنے کو تیار ہوں تو اچھی بات ہے کہ ساتھ چلیں اور ہمارے ساتھ وقت لگا لیں، چاہے تو 40 دن پورے لگا لو یا نہیں تو 10 دن 20 دن 15 دن ایک ہفتہ جتنا لگا سکتے ہو لگا لو. یا مشیگن کے ایریا میں ہی جماعت انشاءاللہ تعالی کام کرے گی بول کے ایسا سوچے مشورہ کریں، دعا کر لیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وبنا ولمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہم تمام کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کو رنج و غم کو دور فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ بالخصوص اس ملک کے مسلمانوں کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں پر فضل خاص فرما دیجیے. اے اللہ اس ملک کے سارے ہی انسانوں کو ہدایت سے سرفراز فرما دیجیے. اے اللہ ان سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائیے، اسلام کا خادم بنا دیجیے، اسلام کی خدمت میں سعادت انہیں دکھا دیجیے، مسلمانوں سے محبت پیدا فرما دیجیے سارے لوگوں میں. اے اللہ مسلمانوں سے حسن زن پیدا فرما دیجیے سارے لوگوں میں، جو بدزنی اور نفرت پیدا ہو گئی ہے اللہ آپ اپنے کرم سے اس سب کو دور فرما دیجیے. سارے انسانوں کے دل مولا آپ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، آپ جدھر چاہیں پھیر دیں، آپ کے لیے ایک سیکنڈ کی بھی بات نہیں ہے. پروردگار اپنے کرم سے ان کے دلوں کے اندر سے نفرت نکال دیجیے، ان کے دلوں کے اندر سے بدزنی نکال دیجیے، حسن زن اور عقیدت پیدا فرما دیجیے، اور ہم سب مسلمانوں کو دین کی صحیح فہم عطا فرما دیجیے، ہم سب کو دین کی محنت کرنے والا بنا دیجیے، ہم سب کو دین کے کاموں میں بھرپور حصہ لینے والا بنا دیجیے. اے مولا ہم پر دین پر چلنے کا ہم سب کو شوق پیدا فرما دیجیے، ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں شوق پیدا فرما دیجیے، ہمارے گھروں میں دینداری کو داخل فرما دیجیے، ہماری بہنوں میں دینداری کو زندہ فرما دیجیے. کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. یا اللہ جو جس طرح کی دشواری میں ہیں اپنے کرم سے اس دشواری سے انہیں نکال دیجیے. اے اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو سرشاد فرما دیجیے، اور ہمیں ہمارے دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے. دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اطمینان اور سعادت عطا فرما دیجیے، اور دونوں جہان کی مصیبت و پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمدللہ.